ويصلي على رسوله الكريم. کل ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں ڈالنے والے واقعے کا ذکر کیا تھا، اب جو واقعہ ذکر کرایا جا رہا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک دوسرا اہم واقعہ ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے اکلوتے فرزند کی قربانی دی. اور ابراہیم علیہ السلام جب ان لوگوں کے ایمان سے مایوس ہو گئے تو فرمانے لگے کہ میں تم سے ہجرت کر کے اپنے رب کی راہ میں کسی طرف چلا جاتا ہوں، وہ مجھ کو اچھی جگہ پہنچا ہی دے گا. چنانچہ ملک شام میں جا پہنچے اور یہ دعا کی کہ اے میرے رب، مجھ کو ایک نیک فرزند عطا فرما. سو ہم نے ان کو ایک حلیم المزاج فرزند کی بشارت دی اور وہ فرزند پیدا ہوا اور ہوشیار ہوا. سو جب وہ لڑکا ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگے، تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اس فرزند کو خدا کے حکم سے ذبح کر رہا ہوں، اور یہ ثابت نہیں کہ حلقوم کٹا ہوا بھی دیکھا یا نہیں. غرض آنکھ کھلی تو اسے اللہ کا حکم سمجھے، کیونکہ انبیاء کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، اور اس حکم کی تعمیل پر آمادہ ہو گئے. پھر یہ سوچ کر کہ خدا جانے میرے فرزند کی اس بارے میں کیا رائے ہے، اس کو اطلاع کرنا ضروری سمجھا. اس لیے اس سے فرمایا کہ برخوردار، میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو بامر الہی ذبح کر رہا ہوں، سو تم بھی سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے. وہ بولے، ابا جان، اس میں مجھ سے پوچھنے کی کیا بات ہے؟ جب آپ کو خدا کی طرف سے حکم دیا گیا ہے تو آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ بلا تعمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ مجھ کو برداشت کرنے والوں میں سے دیکھیں گے. غرض جب دونوں نے خدا کے حکم کو تسلیم کر لیا اور باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کروٹ پر لٹایا اور چاہتے تھے کہ گلا کاٹ ڈالیں، اور اس وقت ہم نے ان کو آواز دی کہ اے ابراہیم، شاباش ہے، تم نے خواب کو خوب سچ کر دکھایا، یعنی خواب میں جو حکم ہوا تھا اپنی طرف سے اس پر پورا عمل کیا. اب ہم اس حکم کو منسوخ کرتے ہیں، بس ان کو چھوڑ دو. غرض ان کو چھوڑ دیا، جان کی جان بچ گئی اور بلند درجات مزید برآں عطا ہوئے. اور فرمایا کہ ہم مخلصین کو ایسا ہی صلاح دیا کرتے ہیں کہ دونوں جہان کی راحت انہیں عطا کرتے ہیں. حقیقت میں یہ تھا بھی بڑا امتحان جس کو بجز مخلص کامل کے دوسرا برداشت نہیں کر سکتا، تو ہم نے ایسے امتحان میں پورا اترنے پر صلاح بھی بڑا بھاری دیا، اور اس میں جیسا امتحان ابراہیم علیہ السلام کا تھا اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کا بھی تھا، تو وہ صلح میں شریک ہوں گے. اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض میں دیا کہ ابراہیم علیہ السلام سے وہ ذبح کرایا گیا، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں بات ان کے لیے رہنے دی کہ ابراہیم پر سلام ہو، چنانچہ ان کے نام کے ساتھ اب تک علیہ السلام کہا جا رہا ہے. اور ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں کہ انہیں لوگوں کی دعاؤں اور سلامتی کی بشارتوں کا مرکز بنا دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے. اور ہم نے ایک انعام ان پر یہ کیا کہ ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی کہ نبی اور نیک بختوں میں ہوں گے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل کی، اور ان برکتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کی نسل بہت پھیلی اور اس نسل میں کثرت سے انبیاء پیدا ہوئے، اور پھر آگے ان دونوں کی نسل میں بعض اچھے بھی ہیں اور بعض ایسے بھی جو بدیاں کر کے صریح اپنا نقصان کر رہے ہیں. یہ مختصر ترجمہ اور تفسیر تھا. اب مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ چند باتیں اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وقال انی ذاہب الى ربی، کہ جب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں تو اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، تو یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمائی جبکہ آپ اپنے اہل وطن سے بالکل مایوس ہو گئے، اور وہاں آپ کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کے سوا کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا، اور رب کی طرف چلے جانے سے مراد یہ ہے کہ میں دار الکفر کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلا جاؤں گا جہاں کا مجھے اپنی رب کی طرف سے حکم ہوا ہے، اور جہاں میں اپنے پروردگار کی عبادت کر سکوں گا. ایک مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایسی جگہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ الجار اول جار ثم الدار، کہ گھر بناؤ پہلے پڑوسی کو دیکھو پھر گھر بناؤ، پہلے پڑوسی کو دیکھو پھر گھر بناؤ، یعنی اہل محلہ اور دینداری کو دیکھ کر گھر بنانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ مکان تو سستا دیکھ لیا کہ جی مکان کہ جی بڑا ایسی جگہ رہیں گے تو ہمارا بڑا اسٹیٹس ہوگا، کیونکہ آج کل اسٹیٹس کو بھی ترجیح دی جاتی ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ خود کا بھی دین برباد ہوتا ہے، اولاد کا بھی دین برباد ہوتا ہے. اس لیے حکم یہ ہے کہ پہلے پڑوسی دیکھو پھر گھر بناؤ، اول پڑوسی دیکھو پھر گھر بناؤ، تاکہ دین کی بھی حفاظت رہے. لہذا اگر ایسی کسی جگہ جہاں پر دین محفوظ نہ رہتا ہو، لیکن انسان اپنی جان بچانے کی خاطر اگر کسی محلے میں کسی علاقے کے اندر جان کو خطرہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ ہجرت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو لہذا جب جان کی خاطر سے ہجرت کر رہے ہیں تو ایمان کو بچانے کی خاطر سے بھی ہجرت کرنا چاہیے. لہذا گھر ایسی جگہ بنائے اور ایسی جگہ رہے جہاں پر دین کی حفاظت ہو، دین کے سیکھنے کا اہتمام ہو اور دین کی حفاظت کا اہتمام ہو. لہذا اس سے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی پر عمل فرمایا. چنانچہ آپ اپنی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے اور عراق کے مختلف حصوں سے ہوتے ہوئے بالآخر شام تشریف لے آئے. اور اس تمام عرصے میں ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے پھر آپ نے وہ دعا فرمائی جس کا ذکر اگلی آیت میں ہے، یعنی ربی حب لی من الصالحین، کہ اے میرے پروردگار مجھے ایک نیک فرزند عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی آپ کو بشارت دی اور آپ کی یہ دعا قبول ہوئی. حلیم المزاج ارشاد فرما کر اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فبشرنا بغلام حلیم، کہ وہ بچہ کیسا ہوگا، حلیم المزاج، کہ اس کا اشارہ ہے کہ یہ نو مولود اپنی زندگی میں ایسے صبر و ضبط اور بردباری کا مظاہرہ کرے گا کہ دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی. اور اس فرزند کی ولادت کا واقعہ اس طرح سے ہوا کہ جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ دیکھا کہ مجھ سے کوئی اولاد نہیں ہو رہی تو وہ سمجھی کہ میں بانجھ ہو چکی ہوں. ادھر فرعون مصر نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی بیٹی جن کا نام حاجرہ تھا، یعنی وہ معمولی نہیں تھی، فرعون مصر کی بیٹی تھی. اس زمانے میں مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، تو اس نے اپنی بیٹی حضرت حاجرہ کو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدمت کے لیے دی. لہذا پھر جب انہوں نے دیکھا کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی اور میں بانجھ ہو چکی ہوں تو خدمت گزاری کی، تو سارہ نے یہی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کر دی اور ان کو عطا کر دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا. اور انہی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے یہ صاحبزادے پیدا ہوئے اور ان کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا. آگے اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ فلما بلغ معه السعی، کہ جب وہ چلنے پھرنے لگے اپنے باپ کے ساتھ تو باپ فرمائے ارا فی المنام انی اذبحک، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. لہذا بعض متواتر روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتا ہے، مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ یہ 3 روز متواتر یہ خواب دکھایا گیا، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرو. یوں یہ حکم، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یوں یہ حکم براہ راست کسی فرشتے وغیرہ کے ذریعے بھی نازل کیا جا سکتا تھا، لیکن خواب کے میں دکھانے کی حکمت بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت شعاری اپنے کمال کے ساتھ ظاہر ہو، کیونکہ فرشتے کے ساتھ ذریعہ حکم نازل ہوتا تو یہ براہ راست تھا، لیکن صرف ایک خواب کا دکھانا کہ چلو جی یہ تو میں نے خواب دیکھا تھا نہیں، لیکن اس سے پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو اطاعت اور فرما برداری کس کمال درجے کی تھی کہ خواب کے اشارے کے اوپر آپ نے اپنے نفس کی تعویلات کو، اس میں بڑی گنجائش تھی، لیکن اس کے باوجود تعویلات کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا. اور اس کے علاوہ چونکہ ابراہیم اللہ تعالیٰ کا اصل مقصد نہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرانا تھا، نہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہی دینا تھا کہ انہیں ذبح ہی کر ڈالو، بلکہ منشا حکم کا یہ تھا کہ اپنی طرف سے ذبح کرنے کا سارا سامان کر کے خون کے ذبح کے اقدام کر گزرو. اب یہ حکم اگر زبانی دیا جاتا تو اس میں آزمائش نہ ہوتی. سبحان اللہ. اس لیے انہیں خواب میں دکھلایا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اس سے ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھے کہ ذبح کا حکم ہوا ہے اور وہ پوری طرح ذبح کرنے پر آمادہ ہو گئے. اس طرح آزمائش بھی پوری ہو گئی اور خواب بھی سچا ہو گیا. اور یہ بات زبانی حکم کے ذریعے آتی تو یہ آزمائش نہ ہوتی، یا حکم کو بعد میں منسوخ کرنا پڑتا. اور یہ امتحان کس قدر سخت تھا اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فلما بلغ ما وسعیٰ، کہ یہ الفاظ بڑھا دیے، یعنی ارمانوں سے مانگے ہوئے اس بیٹے کو قربان کرنے کا حکم اس وقت دیا گیا تھا جب یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اور پرورش کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد اب وقت آیا تھا کہ وہ قوت بازو بن کر باپ کا سہارا ثابت ہو. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 برس کی تھی، اور بعض مفسرین نے کیا فرمایا کہ وہ بالغ ہو چکے تھے. اب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا فنظر ماذا ترا، بیٹے سے یہ سو تم بھی سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے، دیکھ لو. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اسماعیل علیہ السلام سے اس لیے نہیں پوچھی کہ آپ کو حکم الہی کی تعمیل میں کوئی تردد تھا، یہ مقصد نہیں تھا، آپ کو تردد نہیں تھا، بلکہ وہ تو اپنے بیٹے کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ وہ اس آزمائش میں کس حد تک پورا اترتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور دین کا کام کرنے والوں کا ہمیشہ ترجیح رہا ہے کہ وہ احکام الہی کی اطاعت کے لیے تو ہر وقت تیار رہتے ہیں، لیکن اطاعت کے لیے اور دین سکھانے کے لیے ہمیشہ وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جو حکمت اور حد المقدور سہولت پر، حد المقدور سہولت پر میسر ہو، تاکہ سہولت پر مبنی ہو. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے سے کچھ کہے بغیر بیٹے کو ذبح کرنے لگتے تو یہ دونوں کے لیے مشکل کا سبب ہوتا. اب یہ بات آپ نے مشورے کے انداز میں بیٹے سے اس لیے ذکر کی کہ بیٹے کو پہلے سے اللہ کا یہ حکم معلوم ہو جائے گا تو وہ ذبح ہونے کی حیثیت سہنے کے لیے پہلے سے تیار ہو سکے گا. نیز اگر بیٹے کے دل میں کچھ تذبذب بھی ہوا تو اسے سمجھایا جا سکے گا. لیکن سبحان اللہ، وہ بیٹا بھی اللہ کے خلیل کا بیٹا تھا اور اسے خود منصب رسالت پر فائز ہونا تھا، اس لیے جواب میں کیا کہا کہ ابا جان جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے. اس سے اسماعیل علیہ السلام کے بے مثال جذبہ جان سپاری اور جذبہ جاں بازی کی تو شہادت ملتی ہی ہے، اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کم سنی ہی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسی ذہانت اور کیسا علم عطا فرمایا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کے کسی حکم کا حوالہ نہیں دیا تھا، خواب کا ذکر فرمایا تھا، لیکن اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے، اور یہ خواب بھی در حقیقت حکم الہی کی ایک شکل ہے. چنانچہ انہوں نے جواب میں خواب کے بجائے حکم الہی کا ذکر کیا. باپ نے تو خواب کا ذکر کیا اور بیٹے کے نے کیا فرمایا، افعل ما تؤمر، یعنی جس چیز کا حکم ہے آپ اس کام کو کر ڈالیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلما اسلما، پس جب وہ دونوں جھک گئے، اسلما کے معنی جھک جانا، مطیع ہو جانا، فرما بردار ہو جانا، رام ہو جانا. مطلب کیا ہوا کہ جب وہ اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، یعنی بیٹے نے، باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا اور بیٹے نے ذبح ہو جانے کا ارادہ کر لیا. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں لما جب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے لیکن اس کا جواب مذکور نہیں ہے، یعنی آگے یہ نہیں بتایا گیا کہ جب یہ واقعات پیش آ چکے تو کیا ہوا. اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ باپ بیٹے کا یہ اقدام فداکاری اس قدر عجیب و غریب تھا کہ الفاظ اس کی کیفیت کو پوری طرح بیان کر ہی نہیں سکتے. اور بعض روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا. اور آج تک منا کے 3 جمرات پر اسی محبوب عمل کی یاد کنکریاں مار کر منائی جاتی ہے. بلاخر جب دونوں باپ بیٹے یہ انوکھی عبادت انجام دینے کے لیے قربان گاہ پر پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان مجھے خوب اچھی طرح باندھ دیجئے تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑوں کو بھی مجھ سے بچائیے، ایسا نہ ہو کہ ان پر میرے خون کی چھینٹے پڑیں تو میرا ثواب گھٹ جائے. اس کے علاوہ میری والدہ خون دیکھیں گی تو انہیں غم زیادہ ہوگا، اور اپنی چھری بھی تیز کر لیجئے اور اسے میرے حلق پر ذرا جلدی جلدی پھیریے گا تاکہ آسانی سے میرا دم نکل سکے، کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے. اور جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں تو ان سے میرا سلام کہہ دیجئے گا، اور اگر آپ میری قمیص والدہ کے پاس لے جانا چاہیں تو لے جائیں، شاید اس سے انہیں کچھ تسلی ہو۔ اخلوتے بیٹی کی زبان سے یہ الفاظ سن کر ایک باپ کے دل پر کیا گزر سکتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام استقامت کا پہاڑ بن کر جواب یہ دیتے ہیں، بیٹے تم اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے میرے کتنے اچھے مددگار ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے بیٹے کو پوسا دیا اور پرنم آنکھوں سے انہیں باندھا اور انہیں پھر پیشانی کے بل خاک پر لٹا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے اس کا یہ مطلب منقول ہے کہ انہیں اس طرح کروٹ پر لٹایا کہ پیشانی کا ایک کنارہ زمین سے چھونے لگا۔ اس طرح لٹانے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سیدھا لٹایا تھا، لیکن جب چھری چلانے لگے تو بار بار چلانے کے باوجود گلا کٹتا نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیتل کا ایک ٹکڑا بیچ میں حائل فرما دیا تھا۔ اس موقع پر بیٹے نے خود یہ فرمائش کی، ابا جان مجھے چہرے کے بل کروٹ سے لٹا دیجئے، اس لیے کہ جب آپ کو میرا چہرہ نظر آتا ہے تو باپ کی محبت یعنی شفقت پدری جوش مارنے لگتی ہے اور گلا پوری طرح کٹ نہیں پاتا۔ اس کے علاوہ چھری مجھے نظر آتی ہے تو مجھے بھی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اسی طرح لٹا کر چھری چلانے شروع کی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے انہیں آواز دی، اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل میں جو کام تمہارے کرنے کا تھا اس میں تم نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، اور خواب میں بھی غالباً صرف یہی دکھایا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام انہیں ذبح کرنے کے لیے چھری چلا رہے ہیں، اب یہ آزمائش پوری ہو چکی، اس لیے اب انہیں چھوڑ دو۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو ایسے ہی سلا دیا کرتے ہیں، یعنی جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے حکم کے آگے سرے تسلیم خم کر کے اپنے تمام جذبات کو قربان کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو ہم بالآخر اسے دنیاوی تکلیف سے بھی بچا لیتے ہیں اور آخرت کا اجر و ثواب بھی اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض میں دیا۔ روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ آسمانی آواز سن کر اوپر کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈا لیے کھڑے تھے، اور بعض روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی مینڈا تھا کہ جس کی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حابیل نے پیش کی تھی، واللہ عالم۔ بہرحال یہ جنتی مینڈا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوا اور انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کے بجائے اس کو قربان کیا۔ اس ذبیحہ کو عظیم اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالی کی طرف سے آیا تھا اور اس کی قربانی کے مقبول ہونے میں کسی کو شک ہو نہیں سکتا۔ یا اللہ اللہ، اور یہ جو مینڈا اس مینڈے کے سنگھ ایک زمانے تک لذا اہل عرب میں بھی اس کی قربانی کا رواج رہا کہ وہ قربانی کیا کرتے تھے، اور یہ واقعہ بیٹی کی قربانی کا واقعہ مکہ مکرمہ کے آس پاس ہی پیش آیا، اس لیے اہل عرب برابر حج کے زمانے میں اپنی جاہلیت کے زمانے میں بھی اہل عرب کا قربانی کا طریقہ رائج ہے۔ اور اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کے فدیے میں جو مینڈا جنت سے بھیجا گیا تھا اس کے سینگ بھی سالہا سال تک کعبہ شریف کے اندر لٹکتے رہے۔ اور حضرت عامر شعبی رحمت اللہ علیہ، یہ غالباً تابعی ہیں، فرماتے کہ میں نے اس مینڈے کے سینگ کعبے میں خود دیکھے ہیں۔ اور حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ اس مینڈے کے سنگھ مسلسل کعبے میں لٹکے گئے، یہاں تک جب حجاج کے زمانے میں کعبۃ اللہ میں آتش زدگی ہوئی تھی، یعنی جلایا جل گیا تھا، تو یہ سنگھ بھی اس کے ساتھ جل گئے تھے۔ سبحان اللہ، اس کے اندر بس ایک چھوٹی سی بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ یہودیوں نے اس بات کو بہت زیادہ بڑھایا چڑھایا کہ وہ ذبیحہ جو ہے وہ بیٹے کی، اس میں اسحاق علیہ السلام تھے، تو اس میں علماء نے بڑی تقریر کی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے ایک واقعہ بھی نقل کیا کہ علماء یہود میں سے ایک شخص سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں مسلمان ہو گیا تھا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس سے پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے کون سے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا؟ تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم امیر المومنین وہ اسماعیل علیہ السلام تھے اور یہودی اس بات کو خوب جانتے ہیں لیکن وہ آپ عرب لوگوں سے حسد کی وجہ سے ایسا کہتے ہیں, یعنی اسحاق علیہ السلام کا نام لیتے ہیں کیونکہ عربوں سے حسد ہے. اور اس حسد کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ یہودیوں کی چونکہ پہلے آسمانی کتابوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر تھا اور آخری نبی کا ذکر تھا اور یہ بھی تھا کہ آپ کی قوم ستائے گی تو آپ ہجرت کر کے یثرب یعنی مدینہ شریف کی طرف آپ ہجرت فرمائیں گے. تو یہودیوں کو اس بات معلوم تھی لہذا وہ مدینہ شریف کے آس پاس آباد ہونا شروع ہو گئے تھے, لہذا بکثرت ان کی آبادیاں مدینہ شریف کے اندر تھی. جب ان کو پتا چلا کہ وہ نبی جو ہے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے, تو ان کو حسد ہو گیا. تو اسی حسد کی وجہ سے وہ کیا کہتے تھے کہ ذبیحہ جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام نہیں بلکہ اسحاق علیہ السلام تھے. لہذا وہ جو یہودی عالم مسلمان ہو گئے تھے تو ان سے امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے پوچھا تھا, تو انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہودیوں کو یہ بات معلوم ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے لیکن صرف حسد کی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ اسحاق علیہ السلام تھے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو توفیق دے. میرے مرشد فرماتے کہ اس واقعے سے ایک سبق یہ ہے کہ دیکھو, فرمایا کہ جو خواہشات ہماری نظر میں ان کی حیثیت ایسی ہے کہ اس اپنے بیٹے سے زیادہ جن خواہشات سے محبت ہے, فرمایا بس ان خواہشات کو تم قربان کر دو تو اللہ تعالیٰ اعلیٰ من حج الولایت تم کو مقام ابراہیم یعنی ولایت کی شان شایان شان مقام ابراہیم تم کو عطا فرما دیں گے. ابراہیم علیہ السلام کو تو نبوت کی شایان شان تھا لیکن ہماری جانوں کو اللہ تعالیٰ ولایت کے شایہ نشان وہ مقام عطا فرما دیں گے. کیسے؟ کہ اپنی حرام خواہشات کو ذبح کر دیں. فرمایا اس سے قربانی سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جہاں جانور ذبح کر رہے ہیں وہاں اپنے نفس پر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی چھری چلائیں. ایک مسئلہ اور ذکر یہ کرنا تھا کہ فجر کی نماز کی سنتوں کا مسئلہ, اس کے اندر یعنی ایسی سنت کا مسئلہ کہ جب امام فرض نماز کھڑی ہو چکی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا سنت پڑھے یا نہ پڑھے. تو اس کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر نماز کھڑی ہو چکی ہے تو دو قول ہیں. پہلی بات تو یہ کہ سنت پڑھے لیکن اس کے اندر دو چیزوں کا خیال ہے, دو قول. ایک قول تو یہ ہے کہ بس فجر کی نماز مل جائے, گویا کہ آخری تشہد میں بھی تشہد بھی اس کو مل جائے تو پہلے سنت پڑھ لے پھر فرض کے ساتھ شامل ہو, اور یہ خاص فرض نماز فجر کے ساتھ کے لیے خاص ہے. لیکن دوسرا قول جس پر فتویٰ اسی پر ہے کہ اگر ایسی نماز کھڑی بھی ہو اگر اس کو یہ اندازہ ہو کہ ایک رکعت مجھ کو مل جائے گی تو اس صورت کے اندر وہ سنت پڑھ لے اور جلدی سے سنت پڑھ کے نماز میں شامل ہو جائے, ورنہ اگر سنت نہ پڑھے اور فرض نماز میں شامل ہو جائے تو پھر اس کا مسئلہ یہی ہے کہ پھر جب اشراق کا وقت ہو جائے یعنی سورج نکل جائے تو پھر اس سنت کی قضا کر لے اور اس سنت کو اشراق کے وقت میں ادا کر لے. صحیح ہے نا جی یہ مسئلہ. لہٰذا اس کے اندر زیادہ قول یہی ہے کہ ایک رکعت مل جائے یعنی اس کو اندازہ ہوگا کہ مجھے ایک رکعت مل جائے گی تو اس صورت میں وہ نماز جلدی سے سنت اتنی مختصر پڑھ لے کہ اس کو ایک رکعت مل جائے, ورنہ اگر اس کو اندیشہ ہو کہ مجھے رکعت نہیں ملے گی تو پھر کیا یہی بہتر ہے کہ وہ نماز میں شامل ہو جائے اور پھر ان دو سنتوں کو اشراق کے وقت میں یعنی سورج نکل